العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، السلام علیکم. وزڈم گیٹ وے کے پروگرام عالم سے گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حسب معمول حاضر ہیں. ابتدا عرض کروں گا کہ وزڈم گیٹ وے کا پیج wisdomgateway.org اور shiatv.net، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں، وزٹ کریں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین و مومنات، جوانان اس پروگرام سے اور ہمارے دیگر پروگرام سے استفادہ کر سکیں. سوالات کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دوبارہ عرض کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ فیس بک پہ ہمارا پیج وزڈم گیٹ وے پروڈکشن کے نام سے اور یوٹیوب پہ وزڈم گیٹ وے آرکائیو کے نام سے موجود ہے، آپ لوگ وہاں پر ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ماہ مبارک رجب، جو ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کا پہلا مہینہ ہے، اس کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اور آج کی شب، شب شہادت امام دہم، امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس سلسلے میں ہم امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف، مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنئی، تمام مراجع عظام، علماء کرام اور آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. پروگرام میں سوالات کے لیے حسب معمول ہم نے قبلہ و کعبہ آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب کو زحمت دی ہے، اور آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آگے ہم موجود رہیں گے. بہت سے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، اور جس طرح ابتدا عرض کیا گیا، آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
آقا خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ.
آقا سب سے پہلے آج کی شب کی تعزیت پیش کرتے ہیں، خدا میں معصومین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے.
تمام شیعیان اہل بیت، محبان اہل بیت اور مسلمانان عالم اور انسانیت کی خدمت میں امام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں امام کی فرمودہ تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
اگر ماہ مبارک رجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس سوال بھی موجود ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے، اور میرا خیال روایات میں بھی شاید موجود ہوگا، آپ رہنمائی کریں گے، کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان المعظم ماہ خدا یعنی کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں، تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آیا کوئی ایسی روایات ہیں؟ اور اگر ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟
خلاصہ روایت ہے کہ ماہ رجب جو ہے امیر المومنین کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر خدا کا مہینہ ہے، اور رمضان خدا کا مہینہ ہے، ماہ خدا. اور اسی طرح سے روایت موجود ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے ماہ رمضان انسانوں کا مہینہ ہے. فرق نہیں کرتا ہے، جو کچھ پیغمبر کے پاس ہے، جو کچھ پیغمبر کا ہے، جو کچھ علی کا ہے، جو کچھ انسانوں کا ہے، خدا کا ہے.
سبحان اللہ.
جو کچھ خدا کا ہے پیغمبر علی کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے، واسطہ فیض ہے. تو اس مہینے سے، اگرچہ ہمیشہ انسان خدا کے محضر میں ہونا چاہیے، خدا کے حضور میں ہونا چاہیے، لیکن ان تین مہینے میں زیادہ تاکید ہے کہ انسان ماہ رجب سے اپنا آپ کو آمادہ کرے، روزہ رکھے، خصوصاً اواخر رجب، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار خدا کے درگاہ میں استغفار کرنے کا حکم ہے, اور ولادتوں کا مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں قسم کے اپنا آپ کو تیار کرنا ہے ماہ شعبان تک پہنچنے کے لیے. شاید علی کے ذریعے پیغمبر تک پہنچنا بھی اشارہ ہو اسی کی طرف کہ علی جو جس نے علی کو پایا وہ پیغمبر کو پا سکتا ہے, جس نے پیغمبر کو پایا وہ خدا کو پا سکتا ہے.
بالکل.
اور علی کو پانے کے لیے وہ بھی کیا ہے, عبادت خدا, تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. کیسے ہو سکتا ہے پاک پاکیزہ ہستی تک ہم پہنچ جائے اور ہم ناپاک ہو؟
بالکل صحیح.
اور پاک کرنا, ابھی آپ حرموں میں جاتے ہیں, حرموں میں جانے سے پہلے غسل کرنا
مستحب
ہے, یعنی ظاہری پاکیزگی. یہ ایک اشارہ ہے باطنی پاکیزگی طرف. ظاہر و باطن کے درمیان ایک رابطہ ہے. انسان جب غسل کرتا ہے, قسم کی روحانیت کا احساس کرتا ہے, قصد قربت کے ساتھ جب غسل کرتا ہے, ایک روحانیت کا احساس کرتا ہے, لیکن اس سے زیادہ پیغام یہی ملے گا. اصل ہدف کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی ہے, جسم کی پاکیزگی قسم کے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ روح کو پاک کرو. ایک عملی چیز ہے کہ مثلا جیسے نماز میں قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قعود ہے, یعنی کیا ایک عملی چیز ہے, یہ ظاہری چیز ہے, لیکن پیغام یہی کہ تم ہر حالت میں خدا کے سامنے ہونا چاہیے. ایک حالت میں خدا کا ہو, دوسرے حالت میں شیطان کا ہو, ایسا نہیں,
ایسی قابل قبول نہیں ہے.
ہر حالت میں خدائی ہونا چاہیے. تو یہ مادی چیز, جسمانی چیز ایک قسم کے اشارات ہے اس روحانی اہداف و مقاصد کی طرف,
اصل کی طرف اشارہ ہے. خوب آغا. اچھا آغا, ماہ رجب میں ایک دعا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, یا من ارجوہ لکل خیر و امن سخط و ہند کل شر, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, یا من یعطی من سألہ, یا من یعطی من لم یسل ومن لم یعرفہ. تو یہ جو دعا ہے, اس دعا کے بارے میں آپ تھوڑی ہماری رہنمائی کریں. اس کے بارے میں ایک دو سوال اور بھی ہیں, لیکن پہلا سوال یہ کہ یہ دعا, اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے ہمیں خداوند متعالیہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کیا سکھانا چاہتے ہیں؟
یعنی آپ خدا کی طرف جاؤ. آپ کے ابتدا بھی خدا, انتہا بھی خدا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا فرماتے ہیں فلا یرجون الا ربہ ولا یخافن الا ذنبہ. ہر انسان کو چاہیے صرف خدا سے امید رکھے اور صرف اپنے گناہ سے ڈر جائے.
سبحان اللہ.
تو یہاں پر کیا ہے, امید اور رجا
دونوں چیز
خدا سے. دعا میں کیا فرماتے ہیں, یا من ارجو لکل خیر. اصل امید کے ذریعے انسان زندہ ہے. حدیث میں اگر امید نہ ہو, ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی. یہ دنیا قائم ہے امید سے. اگر امید نہ ہو, انسان زندہ رہنے کا شوق بھی نہیں رہے گا. امید
نہ ہوگی تو انسان مایوس ہو جائے گا.
ہاں, حرارت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے, انگیزہ پیدا کرتا ہے, شوق پیدا کرتا ہے, اور جرأت پیدا کرتا ہے, عشق پیدا کرتا ہے. امید نہ ہو تو خودکشی کرتے ہیں. اسی لیے جو جن مجرمین کے بارے میں حکم آیا ہے کہ ان کو پھانسی دینا ہے, پھانسی کا حکم آیا ہے, ان کو بھی امید دیتے آخری لمحہ تک ممکن ہے تمہیں نجات مل جائے. آخری لمحہ تک ممکن ہے, صدر کے وجہ سے طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, یا اگر قتل کیا ہے تو مقتول کے وارثین کی طرف سے. تم امید دیتے کہ تو امید نہ دے, یہ انسان بہت خطرناک انسان بن جاتا ہے. تو امید دینا بہت اہم.
تو اس دعا میں امید کا تذکرہ ہے.
ہاں, امید بھی خدا سے امید رکھو. ہم دوسروں سے امید رکھ کر دوسروں کے غلام بن جاتے, غیر خدا سے امید رکھیں گے اس کے غلام بن جاتے. خدا یاد نہیں آتا ہے, جس سے امید رکھتے ہیں اس کو خوش کرنا چاہتے. نہیں, امید خدا سے رکھو. ٹھیک ہے, دنیا سب وسیلہ ہے. جب ایک آدمی نے مولا سے عرض کیا, ایک آدمی نے مولا کی خدمت میں बैठा हुआ था किसी के बारे में, कहा खुदा तुमको किसी की तरफ मोहताज ना करे, तो मौला ने फरमाया तुमने उसके मौत की दुआ मांगी है। कहा या अली कैसा? फरमाया कि इस दुनिया में रहे और किसी की तरफ मोहताज ना हो, हर आदमी दूसरे की तरफ
मोहताज
है, फिर तुम उसके दुआ करो, शरार खल्क बुरे लोगों की तरफ तुमको मोहताज न बनाया।
आलम का मोहताज,
हाँ, आलम निज़ाम असबाब मुसब्बबात, कोई चीज़ अब डायरेक्ट खुदा ने भेजा हो इधर कुन फयकुन करके, मोजज़ात वगैरह है बाकी, हाँ बहुत से मोजज़ात भी कुछ पहला था, मस आसाए मूसा पहला आसा थी, हजरत मूसा के आसा जो साम बन गई पहला आसा थी, यानी मोजज़ात में भी पहले कुछ फिर कुछ हुआ, कुन फयकुन भी हो सकता है हजरत आदम को, अलबत वो भी मिट्टी से बनाया, लेकिन आलम को आदम से वजूद में खुदा ने लाया। अर्ज ये है कि इस आलम में हर चीज किसी जरिए से किसी सबब से वजूद में आती है,
बिल्कुल सही,
लेकिन क्या ये समझना है खुदा है सबब को सबब बनाने वाला,
तो उम्मीदें उसी से,
उम्मीद खुदा से रखो, अगर जी असबाब के जरिए आप हासिल करेंगे असबाब से इस्तेफादा करो।
बहुत बिल्कुल सही। अच्छा अगर इसमें एक सवाल ये है इसी दुआ से मुताल्लिक कि इसमें हम कहते हैं या मन अर्जुहु लिकुल खैर व मन सखतु हु इंद कुल शर या मन युतिल कथीर बिल कलील या मन युति मन सअला, तो उसे भी अता करता है जो तुझसे सवाल करता है, व मन युति मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफु, जो तुझसे सवाल नहीं करता उसे भी अता करता है और जो तेरा तारुफ तेरी पहचान नहीं रखता उसे भी अता करता है। तो अता करने में ये जो तीन कैटेगरीज बताई गई हैं, एक खुदा से सवाल करने वाला, एक सवाल न करने वाला और एक खुदा का इरफान ही ना रखने वाला, तो इन तीनों कैटेगरीज में क्या फ़र्क है और क्या खुदा की अता इन तीनों के लिए एक जैसी है?
हकीकत में यह है कि जो खुदा को जानता भी नहीं है उसको खुदा अता करता है, ये आलम में आप देख रहे हैं
बिल्कुल,
कितने ऐसे हैं जो खुदा को बिल्कुल नहीं जानते हैं उसके बावजूद खुदा ने अता किया। हजरत इब्राहिम हमेशा जब खाना खाना चाहते थे किसी मेहमान को बुलाते थे, एक दिन कोई मेहमान नहीं पहुंचा, आप बाहर गए देखे एक बहुत 70 साल के बूढ़ा जंगल से लकड़ियाँ उठाकर आ रहा है, उसको बुलाया खाना पर दस्तरखान पर, अब वो खाने लगा बिस्मिल्लाह नहीं कहा, तो हज़रत इब्राहिम का बिल्कुल तेवर बदल गया, चेहरा का रंग बदल गया। आपने पूछा कि भई तुम बिस्मिल्लाह नहीं कहते हो? कहा कि मैं नहीं जानता हूँ अल्लाह कौन है। खुलासा से इब्राहिम की जो हालत थी उसको देखकर जाहिर है उसके लिए फिर खाना मुश्किल था, मेज़बान के शक्ल और नाराहती को देख तो नामुमकिन था, इसीलिए उठकर चला गया। वह आए इब्राहिम, इस बूढ़े को हमने 70 साल रिज़्क दिया है, आप एक दफ़ा खाने देने से मतलब बाज आए हैं, जाओ उसको लाओ खाना खिलाओ। तोड़ता गया नंगे पाँव, जब उसके पास पहुंचा उसको बुलाया तो खाने के लिए, तो जब दस्तरखान पर वो पहुंच गया उसने पूछा ये आपने पहले मुझे क्यों इस तरीके से दत्खरा, हाँ
क्यों बिल्कुल,
और अभी क्यों इस तरह से बुलाते? कहते पहले मैंने तुमको निकाला था, अभी मेरा खुदा तुम्हें बुला रहा है।
सुभानअल्लाह।
तो उसने कहा मुझे उस खुदा की मारिफत अता करे, आप बयान करें कौन है, फिर मैं आपका खाना खाता हूँ, फिर वो मोमिन हो गया। लेकिन मसला ये है कि खुदा देखो कायनात को देता है। हज़रत यूसुफ़ ने जब कहा कि उज़कुर ने अंदर रब्बिक, उन दो बादशाह के दो मुलाजमीन जब वो आज़ाद होने लगे तो जिसको दोबारा उसी काम पर लगना था उससे कहा तुम
मुझे
याद करो उसके पास, अपने मालिक के पास, अरब का एक माना मालिक
है।
तो उसके पास मेरा क्या करो, याद करो। अब जिब्राइल आया कहते उसके जाने के बाद ज़मीन को शिकाफ किया, زمین کے آخری درجے تک ایک پتھر نکلا, اس پتھر پر مارا, پتھر ٹوٹ گیا, اس کے اندر ایک چونٹی تھی, اس کے منہ میں
دانا تھا.
کہا کہ خدا نے اس کو فراموش نہیں کیا, آپ نے کیوں ایسا کہا؟ اس کی سزا میں کئی سال اندر رہا. البتہ یوسف نے زیادہ سے ترک اولا کیا ہے, لیکن کس کی طرف سے ہوا ہے؟ یعنی نبی خدا کی طرف سے. ہاں جی,
وہ مسئلہ یہ کہ جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اتنا
بالکل سرزنش بھی ہوتا ہے. ہر آدمی جو علی کو بارہ امام کو امام مانے شیعہ ہے, لیکن نمازی بن سکتا ہے, لیکن پیش نماز بننے کے لیے کئی شرطیں ہیں. عدالت ہے, قرآت ہے, نماز کو صحیح پڑھنا آتا ہو. ہر آدمی کیا تقلید کر سکتا ہے, لیکن مقلد مجتہد بننے کے لیے شرائط, جتنا درجہ بالا تر اس کی شرطیں بیشتر ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے. دوسرے, یقیناً درجات فرق ہے. خود رحمت رحیمیہ, رحمت رحمانیہ. رحمت رحمانیہ ہے کہ رحمت عام ہے, سب کے لیے رحمان ہے نا, رحمان رحمت رحمانیت سب کے لیے ہے. اور اس کے بعد رحمت رحمانیہ سے استفادہ کرنے والے کے لیے خصوصی الطاف الہی آتا ہے. اس طرح سے کیا ہے, پہلی کلاس میں جانا سب کے لیے آزاد ہے, پھر دوسری کلاس میں وہی جا سکیں گے جو پہلی کلاس سے پاس ہو جائے.
بالکل صحیح.
تو رحمت رحمی, جتنا آپ زیادہ عمل کریں گے اتنا زیادہ مستحق رحمت خدا ہوتا ہے, رحمت مادی, رحمت معنوی. والذین اهتدوا زادتهم هدى, ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں ہم اضافہ کرتے ہیں.
لئن شکرتم لازیدنکم.
تو درجات. اس کے بعد دعا کا حکم ہے, ادعونی استجب لکم, قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاکم. اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تم توجہ کے لائق بھی نہ ہوتے. لائق نہ ہونے کا معنی ہے کہ نہیں, کچھ نہیں کرے گا. ابھی اسی دعا سے پتہ چلتا ہے, اور یہ تاریخ بشریت بھی گواہ ہے, خدا دیتا ہے لیکن قابل توجہ نہیں ہے. توجہ ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی بہت محبت کرے دوسرے کے ساتھ, ایک دن وہ اس کی طرف بالکل نہ دیکھے, ایسی تکلیف ہوگی قیامت میں ہے نا. خدا لا ينظر الیہم, لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم. کچھ لوگوں کی طرف خدا نظر بھی نہیں کرے گا, نہ ان کی سے بات کرے گا. آپ دعائے ندبہ میں کہتے ہیں, متى ترانا ونراک, مولا امام کب وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ کی زیارت کریں, آپ کو دیکھیں, آپ ہمیں دیکھیں. محبوب کا دیکھنا بھی بہت ہی
زیادہ
لذیذ ہے, انسان کے لذت بخش ہے, روحانی لذت ہے. تو یقیناً جو معرفت رکھتا ہے اس کا درجہ بالا تر ہے, پھر مانگنے والے کے درجہ اس سے بھی بالا تر ہے. اسی حدیث آیت میں فرمایا کہ تم اگر دعا نہ کرتے تم توجہ کے لائق
نہیں
ہے.
بہت خوب, بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ جو تین کیٹیگریز ہیں, سوال کرنے والا, نہ کرنے والا اور نہ پہچاننے والا, اور خدا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ ہر ایک اس کو پہچانے, اس سے سوال کرے, اور یہ اسی کی شان ہے. اگر آج کی شب کی مناسبت سے ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ آج شب شہادت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام, ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام عصر سے پہلے آخر کے تین ائمہ ہیں, امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام, امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام, تو اگر ان کی زندگیوں کے حالات ہمیں بہت مختصر ملتے ہیں, اگر ہم ان کی کل ظاہری زندگی بھی دیکھتے ہیں تو ایک کی 43-44 سال ہے, ایک کی 28 سال ہے, ایک کی 22 سال ہے, یعنی بہت مختصر زندگی ہے, اور ان کا تذکرہ بھی ہماری محفلوں میں بہت کم ہوتا ہے. ان سے اور بھی سوال ہیں, لیکن پہلا سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے؟
ایک وجہ تو ان کے عرض کے زندگی مختصر ہونے سے زندگی کے حوادث کم ہے. حوادث کم ہے,
بالکل صحیح.
تو عموماً لوگ حوادث کو یاد رکھتے ہیں. فرض کیجئے آپ روڈ پہ نکل جائے, چلتے جائے, تو 10,000 آدمی شاید جا رہے ہوں گے, ان میں سے 2 آدمی لڑائی کرے تو سب اس کی طرف متوجہ ہوتے, باقی کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے.
صحیح.
تو اس لوگوں کی نگاہ سیاست پر ہوتی, سیاست مدار دو बेहुदा मुलाकात करे तो सारे टीवी रेडियो सब यही बोलते कि फलाने फलान के साथ मुलाकात की। लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता आदमी मुलाकात करे कोई बोलने वाला
नहीं
है, ये इंसानों की तबीयत है। और खुसन आले मोहम्मद को तो बिल्कुल चाहते थे कि उनकी तरफ उम्मत मुतवज्जे ही ना हो, उनसे इस्तेफादा ना करे, मुतवज्जे ना हो, कोई ना पहचाने। मौला अली जो इस ख़ानदान अहले बैत के सबसे बड़ी शख्सियत है,
बिल्कुल
इमाम खुमैनी फरमाते हैं गुमनाम सबसे ज़्यादा गुमनाम अली इब्ने अबी तालिब।
हकीकत है ऐसा ही।
आप देखिए शुजात अली को देखिए, अब पैगंबर के ज़माने में होने की वजह से जाहिर हुआ ना, लेकिन दूसरे जिनकी शुजात नहीं उनकी शुजात की दास्तानें कितने सुनाते हैं। सैफुल्लाह कौन बनता है?
हाँ।
अली के इल्मियत के लिहाज से अली के कलमात क़िसार 11,000 है, नहजुल बलागा उसूल काफ़ी वगैरह, कोई मौलाना था कहता था 10,000 अहले सुन्नत के, आप मारूफ मौलाना है तारिक नहीं वो क्या नाम है ताहिरुल क़ादिरी गालिबन मुझे जो याद पड़ता है टीवी पर का 10,000 अहले सुन्नत के मनाबे में। लेकिन ऐसा है, लेकिन आप देख रहे हैं
कि उसका
तस्करे कितना है,
बल्कि बाज़ों मौला के फरामीन किसी और से
मुंसलिक करते थे वाले, उसी ज़माने में भी यही होता था।
तो यानी इसकी एक वजह ये कि आपकी हयात है तैयबा बहुत मुख्तसर थी तो हवादिस कम थे और लोग हवादिस को याद रखते हैं। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि दुश्मनी जो अहले बैत की थी और बनू अब्बास की दुश्मनी तो काबिल ज़िक्र है कि किस हद तक उन्होंने दुश्मनी की कि बनू उमैया को भी पीछे छोड़ दिया।
उसके तो बाद एक नुक्ता और भी था, असर गैबत नज़दीक हो रहा था। आप जानते हैं इमाम रज़ा सन 203 में शहीद हो गए और उसके बाद 200 कितने में 5 में 260 में गैबत शुरू हो गई, तो 60 साल से कमतर हो गया ना
55 साल।
तो इसीलिए अइमा अहले बैत पर दो मसले थे, एक खुद खुलफा की तरफ से काफ़ी दबाव था, सख्त दबाव में थे। देखिए ना इमाम जवाद की तो मुख्तसर ज़िंदगी थी, लेकिन बाकी दो इमाम फौजी छावनी में के इलाके में रहते थे, फौजी छावनी में समझे आप, आजकल की तरह नहीं आस्करी उसी बिना पर ज़ेर नज़र थे। हत्ता आइम्मा अपने आसार से फरमाते तुम हमारे पास आया ना करो, हम जुमरात के दिन निकलते हैं खलीफा के पास जाने के, मजबूरन था वो भी, दिल के लिए नुकसानदेह ना हो तो कोई इश्काल नहीं है मसलहत को मद्देनज़र रखने में। तो वहाँ पर रास्ते में मसलन तुम हमारी ज़ियारत करो खुलासे या इमदाद कर, फर्ज कीजिए अपने एक आदमी के साथ अपने खादिम के साथ इमाम ने कहा ये डंडा जो है फलान आदमी को देना। ये चला गया, रास्ते में कुछ गधे आ रहे थे, कोई ला रहा था गधे, आपने आराम लगा गधों का लेन लेन होता है, तो उसने उस वो गधे भाग रहे थे, उसने कहा भाई रोक, तो इसने डंडा मारा, डंडे के अंदर से कागज़ निकला, उसने तो फौरन छुपाया और पहुँचाया और इमाम फरमाया नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस हद तक हालात ख़तरनाक हालात थे खुलफा की तरफ से। उसके अहम वजह थे इमाम के ज़ुहू, इमाम बादवाज़हुम के इमामत का दौर नज़दीक आ चुका था, खुलफाए बने अब्बास सबसे ज़्यादा जानते थे, क्यों खुलफाए बने अब्बास बने हाशिम से थे, तो इसलिए जानते थे। वो डर यानी वो इमाम हुसैन काज़िम को जेल में इतना रखा कि जेल में शहीद हो जाए और जेल से कब्रिस्तान तक ले जाए। इमाम रज़ा को अपनी बेटी दी, वली अहद बनाया ताकि इमाम ज़मान के तसव्वुर ना हो, और फिर इमाम नुहुम आरज़ किया, बेटी दी और जहर बेटी के ज़रिए, फिर बाकी दो इमाम अपने फौजी छावनी में रखा। और अइमा ने इस वजह से एक एक शियों को भी आदत कराना था कि अइमा की खिदमत में आए बग़ैर अपने दीन की हिफाजत कर सके।
सुभान अल्लाह। तो तवील तैयारी हो रही थी।
तो यहाँ पर क्या है, आपने वकालत का सिलसिला इमाम जवाद के ज़माने से शुरू हुआ, इन हर शहर में किसी को वकील बनाया था ताकि शियों के मसाइल हल करे, वकीलों के ज़रिए, उलमा के ज़रिए, फुकहा के ज़रिए शियों का मसाइल حل ہو جائے. تو وہ امام سے ملاقات کرنا چاہے تو کر سکتے تھے اگر حالات خراب نہ ہو, لیکن زیادہ تر وکیلوں کے ذریعے یہ مسائل حل ہوتا تھا. یہ اس کے ذریعے عصر غیبت الصغرا کو برداشت کرنا شیعوں کے لیے آسان ہو گیا. غیبت الصغرا میں بھی نواب امام کے پاس آتے تھے نا, امام سے ملاقات شاذ لوگوں کو ہوتی تھی, اور پھر غیبت الصغرا مقدمہ تھا غیبت الکبریٰ کے لیے. مسئلہ ہوتا ہے حق, دوسرا مسئلہ ہوتا ہے نفسیاتی, دونوں میں فرق ہے. مثلا ہمیں بچہ ہے, ہمارے باپ ماں بچے مر جائیں گے یقین ہے, لیکن نہیں روتے ہیں دل میں, بلکہ دکھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن عین واقعہ کے وقت کیا ہوتا ہے,
آنسو بہتے ہیں.
بھلے یہ نفسیاتی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, علم اپنی جگہ پر ہے. تو جانتے تھے کہ امام بارہواں امام پردہ غیب میں چلے جائیں گے, لیکن پیش آنے کے لیے تحمل کرنے کے لیے آمادگی کی ضرورت تھی,
یعنی ایک نفسیاتی طور پہ. اچھا, اس دور میں جب اتنے سخت بنو عباس کی طرف سے نگرانی تھی کہ کبھی امام کو اپنی ولیعہدی میں لے رہے ہیں, کبھی دامادی میں رکھ کے زہر دیا جا رہا ہے, پھر امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کو فوجی چھاؤنی میں رکھ رہے ہیں, اس دوران ایک تو آپ نے بیان فرمایا کہ غیبت صغرا کی تیاری ہو رہی تھی, دوسری بات یہ کہ اوور آل ایک کلی طور پر ان ائمہ کی اور خصوصاً امام ہادی علیہ السلام کے ریفرنس سے میں عرض کروں گا کہ ان کی حکمت عملی کیا رہی عمومی طور پر.
عمومی طور پر ایک شاگردوں کی تربیت, البتہ یہ سارے ائمہ کے ادوار میں, خود پیغمبر سے لے کر آخر امام تک کیا ہے, شاگردوں کی تربیت کا سلسلہ تھا.
صحیح ہے.
اور دوسرا ان اس زمانے میں زیادہ اس کی ضرورت تھی, کیونکہ ذمہ داری فقہا کے حوالہ کرنا تھا, علماء کے حوالہ کرنا تھا.
صحیح ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ اہل بدعت غالیوں کے ساتھ سخت مقابلہ کیا نائب.
اچھا.
کیونکہ غالی کی وجہ سے تشیع بھی بدنام ہوتا تھا, ائمہ بھی بدنام ہو جاتے تھے. دشمنہ نے تشیع کو تشیع پر حملہ کرنے کے لیے, تشیع کو بدنام کرنے کے لیے موقع بھی ملتا تھا. وہ امام رضا نے محمود عیون اخبار رضا میں ہے کہ محمود نامی راوی سے کہتا ہے کہ ہمارے مخالفین نے تین قسم کے احادیث ہمارے بارے میں گڑھ لی ہے. مخالفین یعنی دشمنان اہل بیت, مخالف اہل بیت. ایک وہ جس میں ہمارے اس طرح سے ہمارے بارے میں بولا ہے کہ حقیقت میں ہمارا عیب ہے, غلطی ہے, یعنی غلط باتیں ہماری طرف,
یعنی
نسبت دی,
ہماری کہنا چاہیے کہ فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی.
بار مس مولا امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بعض یہی ناصبی راوی کہ علی نے شراب پیا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ کے حوالے سے مختلف حوالے, یا اس قسم کی باتیں. پیغمبر کے بارے میں جب عجیب و غریب باتیں کی تو علی کے بارے میں کرنا
کوئی محال نہیں.
بار دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ ہمارے مقام کم ہو جائے, امام نے فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے شان کو اتنا بڑھاتے ہیں, خدا کے برابر کرتے تاکہ لوگ ہمارے شیعوں کو کافر قرار دیں. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کا نام لے لے کر ان کو سب کرتے ہیں, ہمارے دشمنوں کا نام لے کر
شیعہ بن کے.
ہاں, وہی ان روایات میں, یعنی اہل بیت کی طرف روایات نسبت دی ہے. ہاں, کہ اہل بیت نے یہ فرمایا, اس میں کیا ہے, ہمارے دشمنوں کا نام لے کر سب کیا ہے تاکہ
دوسرے لوگ
ہمیں سب کرے. اس کے بعد امام آیت کی تلاوت فرماتے ہیں, لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم سب مت کرو بتوں کی, کیونکہ وہ بھی جہالت میں آ کر خدا کو سب کریں گے.
بالکل صحیح.
تو یہ مسائل ہوتا تھا. آپ کا سوال کیا تھا؟
سوال یہ تھا کہ اس دور میں امام کی حکمت عملی, آپ نے ایک تو بتایا کہ شاگردوں دو کی تربیت تاکہ آنے والے ادوار میں فقہا تیار ہو سکیں, پھر غیبت کی تیاری اور غالیوں سے مقابلہ.
کیونکہ غالی بدنامی ہے مذہب, اور کیا ہے آج کل بھی دیکھیں تو شیعوں کو جو بدنام کرتے ہیں, شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں, ان کے دلائل کو آپ سنیں گے تو پتہ چلتا ہے غالیوں کے بات کو دلیل بنا کر شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں. اور آپ خود دیکھتے ہیں غالی لوگ مواد فراہم کرتے ہیں, آج کل بھی
ایسے ہی
مواد فراہم کرتے ہیں,
اور باقاعدہ وہ ریفرنسز چونکہ ائمہ کے دے رہے ہوتے ہیں ایز اے کام شیعہ اس سے گمراہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا اگر ایک سوال اور امام علی نقی علیہ السلام سے متعلق کہ آپ نے اس تنگ و تاریک دور میں جہاں پر بہت یعنی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اہل بیت کی فضیلت کو بھی کم کیا جا رہا ہے, اہل بیت سے ایسی روایات جھوٹی روایات جوڑی جا رہی ہیں جس میں معاذ اللہ غلو ہے, اور معاذ اللہ اہل بیت سے جھوٹ اور افتراء کو منسلک کر کے خاکم بدہن اور دوسروں کی طرف سب کیا جا رہا ہے, یعنی ایسا تنگ و تاریک دور ہے, پھر امام چھاؤنی کے اندر موجود ہیں, ایسے میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت جامعہ کی تعلیم کرتے ہیں. سوال کے دو حصے ہیں ہمارے پاس. پہلا حصہ کہ خود زیارت جامعہ کیا ہے, اس کا تھوڑا سا تعارف. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں اس تنگ و تاریک دور میں زیارت جامعہ میں جس طرح سے معصومین کے فضائل بیان کیے گئے تو یہ کس طرح ممکن ہوا؟
دیکھیے بہرحال یقیناً یہ دور انتہائی ظلم و تشدد کا دور تھا, متوکل کا دور تھا جو بنی عباس کے خلفاء کے درمیان سب سے زیادہ دشمن اہل بیت تھا, اسی لیے دوسروں نے ان کو محیی السنہ کا نام دیا ہے. سب سے زیادہ دشمن اہل بیت تھا, بلکہ اس کے دربار میں ایک ہسانہ والا آدمی تھا, مولا کے نقل اتار کر وہ کرتا تھا, لوگوں کو ہنساتا تھا, مولا کے نقل اتارتا تھا, ہنساتا تھا دربار میں. اس کے بیٹے نے سخت, متوکل کے بیٹا اتفاق سے اچھا تھا, کم از کم محبت اہل بیت تھی, تو اس کے بیٹے نے سخت اس کو برا بھلا کہا, تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ پھر متوکل سے کہا کہ آپ جتنا علی سے انتقام لینا چاہتے لے لو. متوکل کے بیٹا کہہ رہا ہوں,
متوکل کا بیٹا معتصم تھا؟
نہیں معتصم نہیں ہے, الوافق للہ کچھ ایسا ہے. تو اس نے کہا, وہ خلیفہ بن گیا متوکل کے بعد, تو اس نے کہا کہ آپ خود کچھ بہرحال جتنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں نکالو, لیکن کسی اجنبی کو اپنے خاندان کے وہ ہستی جس پر ہمیں فخر و ناز ہے اس کی توہین کرنے مت دو. تو اس نے ایک شعر کہا, بہت گندا شعر, بیٹے کے کہ میرے بیٹے کو غیرت, اس کی غیرت نے اس کو ابھارا ہے وغیرہ, بہت گندا شعر. اب کہتے ہیں وہی وجہ تھا یا جو بھی ہو, اس کے بیٹا ترکیوں کے ساتھ مل کر ترکیوں کو بھیجا اور اس کو قتل کیا.
اچھا,
اور بیٹا خلیفہ بن گیا. البتہ اتنی شدت اور ظلم کیا تھا اہل بیت پر امام ہادی, بہت سختی کے ساتھ ظلم کیا تھا, بلکہ خود گھوڑے پر امام سے کہا تھا, صرف امام سے نہیں پورے بنی ہاشم سے, کہ پیدل چلے, توہین کرنا مت دے. نظر تھا کوئی گھوڑے پر سا واقعی پیدل چلے توہین ہو جاتی. تو ایک نے عرض کیا, مولا بد دعا دے دے اس کو. فرمایا, امام نے بد دعا دی. تین دن کے بعد یہی واقعہ پیش آیا, وہ مارے گیا. جب ابن سکی جو بہت بہت بڑا عالم تھا, یعنی تاریخ اسلام میں باقی رہنے والے علماء میں سے, اس کے بیٹوں کا دو بیٹا تھا, اس کا استاد بنایا اس نے. ایک دن بیٹے امتحان پاس ہو گئے, بہت قابل ہو گئے تھے, تو خوش ہو کر ابن سکیت کو انعام دینا چاہتا تھا. کہا کہ آ گیا, کہا کہ تمہارے نظر میں حسن حسین بہتر ہے یا میرے دو بیٹے بہتر؟
اللہ.
تو اس نے کہا, حسن حسین تو درکنار, خاک پائے قمبر جو غلام علی ہے وہ بھی نہیں تمہارے بیٹے. اور اس کو انتہائی شکنجے کے ساتھ شہید کیا, زبان نکالی ہے, ہر قسم کے شکنجے کیا اور شہید کیا. اس قسم کا شقی تھا, قبر امام حسین کو منہدم کیا, حل چلایا. دور تو ایسا خطرناک تھا, لیکن ائمہ اطہار تمام تر خطرناک دور میں بھی جہاں ضرورت ہو وہاں دینی فرائض کو
انجام
دیتے, حکمت عملی اپناتے ہیں, یقیناً طریقہ کار بہتر قرار دیتے ہیں. اسی دور میں دیکھیے امام حسن امام ہادی نے اپنی حاجت کے لیے نمائندے بھیجا, پیسے دے کر خرچہ دے کر کربلا.
سبحان اللہ.
دعا کے خود امام ہے, مستجاب الدعوہ ہے, لیکن جو حرم حسین کی توہین ہوئی ہے اس کا جواب اور امت کو اس کی اہمیت کی طرف
متوجہ
کرا. تو اسی لیے ظاہر زیارت جامعہ شاید فضائل اہل بیت یک جا جو جمع ہوا ہے اس جیسی زیارت
نہیں
ہے.
سبحان اللہ.
زیارت غدیر بھی علی کی حقانیت علی کے فضائل بیان ہوا ہے, وہ بھی امام ہادی سے روایت ہوئی ہے.
اچھا ماشاءاللہ.
آپ جانتے ہیں ہمارے روایات میں مثلا امامت کے بارے میں سب سے وسیع اور اعلیٰ روایت امام رضا کی روایت ہے, لیکن زیارت جامع اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن زیارت کی شکل میں, وہ روایت کی شکل میں, یہ زیارت کی شکل میں.
بہت خوب آغا. اچھا آغا, ایک سوال ابھی ہمارے پاس آیا ہے, یہ حسین علی صاحب کرتے ہیں اور انہوں نے ایک جو دوسری مناسبت ہے جس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے, وہ ہے انقلاب اسلامی کی سالگرہ. یقیناً ایک بہت بڑا مرحلہ ہے, آج چونکہ شب شہادت تھی لہٰذا اس موضوع پہ بات نہیں کی ہم نے, لیکن یہ سوال آ گیا کہ ایران میں جس طرح, السلام علیکم آغا, میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ایران میں انقلاب اسلامی آیا ہے, کیا پاکستان ممکن ہے انقلاب اسلامی کا آنا, اور اگر ممکن ہے تو ہماری کیا ذمہ داری؟
دیکھیں, انقلاب اسلامی خالص اسلامی تو ظاہر ہے ہم شیعہ ہے, شیعہ مذہب, اور شیعہ مذہب کے نظریات کو نافذ کرنے کو اسلامی کہتے ہیں, لیکن کلیات میں, اصول میں عموماً شیعہ سنی مشترک. آپ دیکھیے, احکام دین ہے, معارف دینی ہے, امامت کے علاوہ باقی
ہماری عبادات ہیں,
مسائل ہے. امامت میں بھی اہل بیت کو سنی بھی مانتے ہیں, محبت اہل بیت کو بھی سنی مانتے ہیں, ولایت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں,
بہت سے ولایت تکوینی کے بھی
مسائل ہیں, وہی ولایت تکوینی اور محبت کو مانتے ہیں, ہمارے متصوفہ خصوصاً محبت کو تو سب مانتے ہیں, لیکن ولایت تکوینی کو تصوف والے
مانتے ہیں.
تو اس حوالے سے اگر اس قسم کے انقلاب پاکستان میں ممکن ہوا تو کرنا ہے, اس لیے کہ اسلام معاشرے میں نافذ کے, اسلام پر عمل کرنا واجب ہے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے حکومت کے بغیر
ممکن
نہیں ہے. لیکن اگر ناممکن بھی ہو, ہماری ابھی ایک ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت اسلامی کو سمجھنا کہ حکومت اسلامی کیا ہے, اس کی خوبیاں کیا ہے, کیوں ہونا چاہیے, کیوں ہماری ذمہ داری بنتی, کم از کم اسی سے آگاہ کرے امت کو. پہلا مرحلہ آگاہی ہے, آگاہ کرے, اور ابھی آگاہی بھی نہیں ہے. آپ خود دیکھتے ہیں, عام مسلمان چھوڑ دے, شیعوں میں کتنے لوگ آگاہ ہے ولایت فقی سے,
بالکل صحیح بات,
حکومت اسلامی سے, اور حتی شیعوں میں بہت سے مذہبی لوگ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. جبکہ کیا ہے, ایک آدمی کے پاس ذرہ برابر ایمان ہو, حکومت اسلامی ولایت فقی کے منکر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اسلام آیا ہے عمل ہونے کے لیے. اسلامی بہت سے احکام ایسے ہیں جس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے حکومت کے بغیر,
حکومت
بس اگر آپ حکومت نہیں چاہتے تو اسلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں, نہیں چاہتے. اگر حکومت اسلامی نہیں چاہتے ہیں
تو عمل نہیں کرنا,
عمل کرنا نہیں چاہتے, عمل کرنا نہیں چاہتے, آپ اسلام کو نہیں مانتے, دوسرے الفاظ میں اسلام کو نہیں مانتے. کہتے جو چوہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے میٹنگ کی, داستان ہے, میٹنگ کی کہ کوئی بلی آتی تھی اور ایک ایک کر کے چوہوں کو اٹھا کھا جاتی تھی. تو انہوں نے کہا ہم جب بلی آئے گی تو سب مل کر حملہ کریں گے, سب مل کر جب حملہ کریں گے بلی تو سب کے ساتھ مقابلہ
نہیں کر پائے گی,
تو کیسے بلی آنا پتہ چلے گا سب کو؟ کہا کہ اس کے گلے میں گھنٹی باندھے, جب گھنٹی کے ساتھ بلی آئے گی تو سب تک آواز جائے گی اور سب حملہ کریں گے. وہ نظریہ یہی کہ اس طریقے سے انقلاب کریں گے بلی کے خلاف. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی گھنٹی کون باندھے گا, یہاں پر ان کا نقشہ قابل عمل نہیں تھا. تو خدا نے اسلام کو نازل کیا پیغمبر پر, ائمہ نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے, پھر اس پر عمل کے راستے کو اگر روکا ہے تو یہ نظریہ کتنا کمزور نظریہ ہے.
بہت کمزور ہے, بالکل صحیح.
قابل عمل, آپ داستان لکھتے ہیں فلم بنانے کے لیے, ڈرامہ بنانے کے لیے, کچھ داستان ایسے ہو تو بے شک پڑھیں گے تو خوبصورت ہے لیکن اس کو عملی طور پر نہیں کر سکتے. یہ تو داستان کے عیب ہے, لکھنے والے کی عیب ہے, ناکامی ہے یہ. تو اس کوئی بھی منصوبہ بنائے تو اس کو عملی کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے, وہ نہ ہو تو ناکام ہے. تو اب اسلام کی حقانیت پر بڑا اعتراض ہے یہ.
صحیح, بالکل صحیح, بہت اچھی
طرح. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نافذ کرنے سے منع کریں؟
ارے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور یہ سوال کرتے ہیں معظم عباس صاحب. اچھا یہ ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے اگرچہ, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ رہنمائی کریں کہ جو یہ فقہی سوال ہے, جو سرکاری اسکیمیں ہوتی ہیں ان سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں قرضے کے لیے. اب وہ قرضے میں مزید وضاحت کرتے ہیں کہ کچھ اسکیمز ہوتی ہیں جس میں ہم ہاؤس لون لیتے ہیں, کچھ اسکیم ہوتی ہیں بزنس کے لیے لیتے ہیں, کبھی ہم کیش لیتے ہیں اور ہمیں اس میں سود دینا پڑتا ہے, تو اس میں اسلام کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے ایک زمانے میں ہوا تھا, ضیاء کے زمانے میں, ابھی شاید نہیں ہے, کہ قرضہ دیتے تھے, ایران میں بھی یہی ہے, اس میں قرضہ دینے والا بینک شریک ہوتا تھا, جتنا آپ واپس کرتے قرضہ اتنا ہی آپ کے ملکیت میں آ جاتی تھی.
ابھی بھی ایسا ہے؟ ابھی بھی ایسا ہے,
یہ تو جائز ہے. ٹھیک ہے, مہنگا ہو جائے گا تب بھی جائز ہے نا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ابھی اس طرح سے ہوتا ہے جیسے مکانوں کا جو اسلامی اسکیم ہے, اب تو ہر بینک نے اپنا اسلامی بنا لیا, کہ مثلا ایک مکان کے وہ 100 حصے بنا دیتے ہیں, اور جیسے اگر انہوں نے 1 کروڑ روپیہ دیا تو 1 کروڑ میں آپ کچھ حصہ مکان کے 1 حصے کی قیمت ادا کرتے ہیں, باقی آپ 1 حصے کی قیمت ادا کر رہے ہیں, آپ 99 حصے میں رہ رہے ہیں تو اس کا کرایہ دیتے ہیں. اگلے مہینے جب آپ 1 کے مالک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ 99 میں سے 98 کا کرایہ دیں گے اور 1 کی قیمت ادا کریں گے. اس طرح کر کے ایک مشترک معاملہ ہوتا ہے.
تو ان کے یعنی کس طرح سے مالک بنتا ہے؟
اس طرح سے بنتا ہے کہ مثلا 100 گز کا گھر ہے, اس کو انہوں نے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بینک نے آپ کو قرض دیا. مثلا بینک مجھے قرض دیتا ہے 1 کروڑ روپے, تو اب اگر اس مکان کی 100 اکائیاں ہیں تو 1 اکائی کی قیمت 1 لاکھ روپے. اب جب بینک مجھ سے پیسے واپس لیتا ہے تو اس میں کچھ مکان کی قیمت لیتا ہے اور کچھ باقی جو حصے ہیں جس کا میں ابھی مالک نہیں بنا ہوں اس کا کرایہ دیتا ہے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو جو قیمت میں ادا کر رہا ہوں قرض کی وہ کم وہ بڑھتی جاتی ہے اور کرایہ کم ہوتا جاتا ہے, چونکہ میں مالک زیادہ حصوں کا بنتا جا رہا ہوں. اس قسم کا کچھ سلسلہ ہے.
بہرحال یہ ہے کہ سود نہ ہو, باقی شراکت ہو مالکیت میں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ قرضہ لیں گے, آغائے سستانی کہتے ہیں کہ قرضہ لیں گے بینک سے, سرکاری بینک ہو, ہاں جی
جی جی,
تو کیا نام, قرضہ جب آپ لیتے ہیں تو اس میں قسم کے قرضہ سود کے مقابل میں لینا تو جائز نہیں ہے, لیکن لینے کے بعد کیا ہے, پیسہ آپ کا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا سرکاری بینک کے حوالے سے مشکلہ ہے, سرکاری بینک میں رکھنا آسان ہے اور سود لینے کے حوالے سے, کیونکہ وہ مشہور مالک ہوا ہے, لیکن اس سے لینے میں ایک مسئلہ ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ کیا ہے, آغا بینک والا آپ کے ساتھ شریک ہو جائے اور جتنا آپ پیسے دیتے جائیں گے اتنا آپ مالک بنتے جائیں. یہ
اور رہبر معظم کے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟
یہی صحیح ہے, یہ سب کے پاس صحیح ہو جائے گا اگر اس طریقے کو اپنایا.
صحیح. اور گاڑی کے لیے کیا ہے؟ اگر
گاڑی میں بھی یہی کہ دینے والا بینک والا گاڑی میں آپ کا شریک ہے, جتنا آپ پیسے دیتے جائیں گے اتنا آپ کا حصہ بنتا جائے گا.
اگر ایک سوال حسین علی صاحب کا دوسرا سوال آیا ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے علماء ہیں جو غالیوں کی حمایت کرتے ہیں اور باقاعدہ مجالس میں وہ غالیوں کی حمایت میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں بولو, تو ایسے علماء کی وجہ سے, جو کہ خود غالی نہیں ہے گرچہ, لیکن وہ بہت ان کے ان سے اتحاد اور اس کی بات کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو غلات ہیں ہم ان کے خلاف بات نہیں کر پاتے. ایسے علماء کے لیے کیا کیا جائے اور ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے؟
دیکھیں نا, ائمہ اطہار نے غالیوں کے خلاف کھل کر بولا ہے. امام ششم کے حوالے سے سنیں آپ, امام جواد نے کچھ غالیوں کو مارنے کے لیے کہا, امام دہم نے, امام یازدہم نے کچھ غالیوں کے قتل کا, کچھ غالیوں کے سر پھوڑنے کا حکم دیا ہے. اور امام ششم فرماتے ہیں یہ اپنی دنیا کے لیے غلو کرتے ہیں, اپنی دنیا کے لیے غلو کرتے ہیں, اب اس میں عوام سے بھی کماتے ہیں, دوسری طرف خلفاء کے ساتھ بھی ان کا سازو باز ہوتا تھا. آج کل بھی یہی ہے. اب وہ علماء ائمہ سے زیادہ دل سوز نہیں ہونا چاہیے دین کی نسبت میں.
ہمارے تو وہ کہتے ہیں کہ
ائمہ کھل کر جب بولتے ہیں تو آپ کو بھی کھل کر
بولنا
ہے.
بالکل صحیح. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلو ہے ہی نہیں, ایسی بھی بات,
یعنی مذہب کے ایسی باتیں جس میں مذہب میں نہیں ہے وہ پھر اس کی طرف نسبت دینا کیا ہے آغا؟ غلو ہو یا نہ ہو بدعت ہے, اور بدعت کے خلاف اظہار کرنا واجب ہے. اذا ظہرت البدع فعل العالم ان یظہر علمہ, اگر بدعتیں ظاہر ہو گئی حدیث میں کہ عالم کو چاہیے اپنے علم کو نہ صرف بتائے ظاہر کرے, یعنی اس طرح سے بتائے, آیت اللہ جوادی کہتے اس طرح سے بتاؤ کہ یہ ظاہر ہو جائے, سب کو پتہ چل جائے
کی حقیقت کیا. ہاں اچھا, ایک اور سوال ابھی تک جو سوال آئے اس کے حساب سے یہ آخری سوال ہے کہ کیا تشہد میں مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دینا جائز ہے؟ اب میں اس میں اپنی طرف سے ایک سوال اور شامل کروں گا کہ اس میں ایک تو فقہی حکم ہوگا اور ایک حوادث اور موجودہ حالات کے اعتبار سے ہوگا, تو اب اس کی وضاحت.
لیکن احکام دین میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. دین کیا ہے؟ خدا نے پیغمبر پر نازل کیا, پیغمبر نے ائمہ تک پہنچایا ہے, بس ان کے لیے اگر معتبر روایت ہو پیغمبر یا ائمہ کی طرف سے تو عمل کر سکتے, کرنا چاہیے. اگر معتبر کوئی روایت نہ ہو تو نہیں کر سکتے. تشہد میں جتنی معتبر روایت ہے, اس ایک دو نہیں متعدد معتبر روایات ہے, سب کے سب اسی تشہد کی, جو
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اسی کی نقل کیا ہے. اور شہادت ثالثہ کا تذکرہ کسی میں نہیں ہے. تو ائمہ سے آگے نہ بڑھیں نا, علی سے آگے بڑھیں گے تو اہل بیت سے آگے بڑھیں گے بھی جہنم جائیں گے, اہل بیت سے پیچھے بھی رہیں گے جہنم. پیغمبر فرمایا اہل بیت سے آگے بھی مت بڑھو, اہل بیت سے پیچھے بھی نہ رہو, ساتھ ہی ساتھ رہو.
صحیح. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میرا خیال آپ نے کافی حد تک اس کی وضاحت کی. ناظرین کرام, بہت شکریہ, اور ہم شکر گزار ہیں قبلہ و کعبہ آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب کے, جو اپنی گونگو مصروفیات کے باوجود ہر ہفتے وقت نکالتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ. السلام علیکم.